www.hazratfirozmemon.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشر الطيب في ذكر النبي الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. جو تصنیف حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی 31ویں فصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل المخلوقات ہونے میں. چوتھی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء پر فضیلت دی اور آسمان والوں یعنی فرشتوں پر بھی, اور پھر اس پر قرآن مجید سے استدلال کیا. روایت کے اس کو دارمی نے. پانچویں روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار اپنے کلام میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کو مطلع کر دو کہ جو شخص مجھ سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہوگا تو میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا خواہ کوئی ہو. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ارشاد ہوا, اے موسیٰ قسم ہے اپنی عزت و جلال کی, میں نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جو ان سے زیادہ میرے نزدیک مکرم ہو. میں نے ان کا نام عرش پر اپنے نام کے ساتھ آسمان و زمین اور شمس و قمر پیدا کرنے سے 20 لاکھ برس پہلے لکھا تھا. قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ جنت میری تمام مخلوق پر حرام ہے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت اس میں داخل نہ ہو جاوے. پھر امت کے فضائل کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب مجھ کو اس امت کا نبی بنا دیجئے. ارشاد ہوا, اس امت کا نبی اسی میں سے ہوگا. عرض کیا کہ تو مجھ کو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا دیجئے. ارشاد ہوا کہ تم پہلے ہو گئے وہ پیچھے ہو گئے, البتہ تم کو اور ان کو دار الجلال یعنی جنت میں جمع کر دوں گا. مجموعہ ان روایات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل الخلق ہونا حق تعالی کے ارشاد سے, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے, انبیاء و ملائکہ علیہ السلام کے ارشاد سے, صحابہ کے ارشاد سے صریحاً بھی, اور امامت انبیاء و ملائکہ و ختم نبوت و خیریت امت صلی اللہ علیہ خیریت امت وغیرہ سے استدلالاً بھی ثابت ہے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. حضرت والد صاحب دامت برکاتم کے حکم سے حاضر ہوا ہوں. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا آواز ہے, مواعظ اختر نمبر 9, اللہ والوں کے قلوب کی خوشیوں کا راز, اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ابھی آپ حضرات کو جو کتاب سنائی جا رہی تھی یہ اس وقت کا آواز ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور میرے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے میرے ہی قلم سے لکھوائی ہے اور اتنی مقبول ہوئی ہے کہ بڑے بڑے علماء بھی اس کتاب سے مسرور ہوئے. مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو اقاب محدثین میں سے تھے, انہوں نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ اس کتاب کے شروع میں چھپا ہے کہ اس کتاب کے دیکھنے کے بعد مجھے اس کتاب کے مصنف سے ایسی عقیدت ہوئی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. میرے فارسی کے جو اشعار علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھے وہ سنا دیتا ہوں. جب علامہ بنوری نے میری کتاب معرفت مثنوی جو مثنوی مولانا روم کی شرح ہے کھولی تو اس وقت میرے شیخ شاہ ابرالحق صاحب دامت برکاتہم بھی موجود تھے اور اختر بھی تھا. تو مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب کھولی تو اس میں میرا ہی ایک شعر نکل آیا کہ اہل دل آنکس کے حق را دل دہت, دل دہت اورا کے دل رامی دہت. یعنی اہل دل کون لوگ ہیں؟ اللہ والے ہیں. اللہ والوں کو کہتے ہیں کہ یہ بڑے اہل دل ہیں. تو ان کو اہل دل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا کوئی ایسا انسان ہے جس کے سینے میں دل نہ ہو؟ شرابی, کبابی, زانی, بدکار, بلکہ جانور تک کے سینوں میں دل ہوتا ہے، لیکن اللہ والوں ہی کو اہل دل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب میں نے اپنے اس شعر میں پیش کیا ہے کہ اہل دل آنکس کے حق را دل دہت، کہ اہل دل وہ ہیں جو اپنا دل بھی اللہ تعالیٰ پر قربان کرتے ہیں اور دل کی حرام خواہشات پر بھی اللہ پر اور دل کی حرام خواہشات بھی اللہ پر فدا کرتے ہیں۔ آپ بھی کسی کو خالی برتن دینا پسند نہیں کرتے، اللہ والے نے اللہ والے اللہ کو دل بھی دیتے ہیں، اور دل کے برتن میں جو بری بری خواہشات ہیں وہ سب بھی اللہ تعالیٰ پر قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر کے اپنا جی خوش نہیں کرتے، اپنی خوشیوں کو جلا کر خاک کر دیتے ہیں اور اپنے مالک کو خوش کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، خوشی کا پیدا کرنے والا، خوشی کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جو خالق خوشی کو خوش کر لیتا ہے اور اپنی خوشی کو قربان کر دیتا ہے تو وہ خالق خوشی جس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، پھر اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ جو ہر وقت خوشی پیدا کرنے والے کو خوش کرتا ہے، اس بندے کا دل بھی ہر وقت خوش رہتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا، فرماتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے اور اپنے دل کو توڑ دیتا ہے، تو شاہ محمد احمد صاحب فرماتے تھے کہ برباد محبت کو وہ نہ برباد کریں گے، میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اسی پر ایک شعر ہے کہ تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، یعنی جو فرمایا حضرت والا نے کہ اگر کسی جگہ خدا نہ خاصا زلزلہ آ جاتا ہے تو حکومت وقت خود اپنے خزانوں سے اس جگہ کو تعمیر کراتی ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل کو برباد کر دیتا ہے تو اس کے دل کو اللہ تعالیٰ آباد کرتے ہیں۔ تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا، میں مومن کے ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہوں، اور دل ٹوٹتا ہے اپنی حرام خواہشات کو خون کرنے سے۔ حلال خواہشات، جائز خواہشات نہیں۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تمہارا دل کرتا ہے مرنڈا پینے کا تو پی لو، انڈا کھانے کا دل کرتا ہے تو کھا لو، لیکن جو نفس کی جو حرام خواہشات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان کو پورا نہ کرو، تو ان کو جب دل کو توڑے گا اپنی خواہشات کو، اس وقت دل ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے حضرت والا نے اس کی ایک عجیب مثال پیش کی، فرمایا کہ ایک شخص کا بچے کا پیٹ خراب ہے، پرہیزی کھانا کھا رہا ہے، کھچڑی دلیا دہی وغیرہ، تو اس کے جو دوسرے بڑے بھائی تھے وہ مارکیٹ سے کباب لے کر آئے اور اس بھائی کے سامنے کباب کھا رہے ہیں، سی سی بھی کر رہے ہیں، مزے بھی لے رہے ہیں، بڑا خوش ہو رہے ہیں۔ تو وہ بچہ رونے لگتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے، اماں میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کباب کھا لوں، یہ بھائی کتنا شوق سے یہ کباب کھا رہے ہیں۔ تو ماں کہتی ہے، بیٹا تو رک جا، ابھی تو بیمار ہے، جب تیری طبیعت صحیح ہوگی تو تیری ماں تجھے اپنے ہاتھ سے کباب بنا کر کھلائے گی، ان پھر ان نافرمانوں کو میں نہیں کھلاؤں گی، تجھے ہی کھلاؤں گی، چند دن برداشت کر لے۔ اسی طرح جب آدمی اللہ کو خوش کرتا ہے تو جو دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ زندگی گزاری، وہی فلموں میں، گانوں میں، لڑکیوں سے بات چیت، دوستیاں، حرام کمائی وغیرہ، جتنے بھی گناہ ہیں تو ان میں لگے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اس میں کتنا مزہ ہے، دیکھو سود میں کتنا مزہ ہے، رشوت کا کتنا فائدہ ہے، نعوذ باللہ کتنا ان میں فائدہ ہے، گناہ میں کتنا مزہ آتا ہے، فلاں ڈرامہ دیکھ لو، نئی فلم آئی ہے وہ آ کر دیکھ لو۔ تو وہ جو مزے مزے سے جب بات کرتا ہے تو جو اللہ کو جو خوش کرتا ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، روتا ہے، شروع شروع میں حسرت ہوتی ہے کہ کاش کہ اس گناہ کی اجازت ہوتی ہے، پھر ایسا تقویٰ ہوتا ہے، ایسے اللہ کی محبت آتی ہے، پھر یہ ایک وقت آتا ہے حسرت بھی نہیں رہتی کہ کاش اس گناہ کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن شروع میں تو ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، رونا آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ٹوٹے ہوئے دل میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو دل ٹوٹتا ہے اس ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ سما جاتے ہیں، اللہ کی تجلیات سما جاتی ہیں۔ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ اللہ کو جب خوش کیا، گناہ چھوڑا، تو جنت تو ادھار ہے لیکن اللہ کی ذات ادھار نہیں ہے۔ مانا کہ میر گلشن نے جنت تو دور ہے، حضرت والا کا شعر ہے، مانا کہ میر گلشن نے جنت تو دور ہے، عارف ہے مگر خالق کی جنت دل میں لیے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کا جو عارف ہے، جس نے اللہ کو پہچان لیا ہے، جنت تو ادھار ہے، مرنے کے بعد جب قیامت کے بعد جنت ملے گی، لیکن خالق کی جنت ادھار نہیں ہے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دونوں جہاں سے بڑھ کر مزہ وہ پائے گا جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرے گا. لیکن یہ دنیا دار الامتحان ہے, امتحان ہو رہا ہے کہ دنیا میں میں نے بھیج دیا, دیکھتا ہوں کون مجھے خوش کرتا ہے کون مجھے ناراض کرتا ہے. جو اللہ کو خوش کرتا ہے, دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن نبوت کا دعویٰ کیا اسی دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاق دلا دی گئی. اسی دن جس دن دعویٰ کیا اسی دن, اور 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعریفیں کرتے تھے, صادق ہیں, امین ہیں, اور جھوٹ کبھی نہیں بولتے, فلاں فلاں ہر وقت تعریفیں کرتے تھے. لیکن جیسے ہی نبوت کا دعویٰ کیا وہی لوگ جو تعریفیں کرتے ہیں ان لوگوں نے ستانا شروع کر دیا, طرح طرح کے جملے کہنا شروع کر دیے. قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے, یہاں تک قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو کفار مکہ جو باتیں کہتے ہیں, جو طنز کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, اس سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے. تو تکلیفیں کتنی آنا شروع ہو گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا, سب سے زیادہ, پھر جو نبی سے جتنا قریب ہوگا اس کو اتنا ستایا جائے گا. میرے استاد نے فرمایا کہ اگر دین کا کام کر رہے ہیں اور تکلیفیں مانگنا نہیں ہے, لیکن تکلیفیں نہیں آ رہی, کسی طرف سے پریشانی نہیں آ رہی, حاسدین نہیں ہے, کوئی برا بھلا نہیں کہتا, تو ڈرو کہ کہیں مجھ سے غلطیاں تو نہیں ہو رہی, کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا, کہیں میں شریعت اور سنت کے طریقے سے ہٹا ہوا تو نہیں ہوں. حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بلا ان کا منہ ہے تو وہ میرے منہ کو لگتے, یہ جو حاسدین ہیں, جو دشمن ہیں, یہ جو مجھے گالیاں دے رہے ہیں, برا بلا کہہ رہے ہیں, میرا مذاق اڑا رہے ہیں, مجھے تنگ کر رہے ہیں, تو بلا ان کا منہ ہے کہ وہ میرے منہ کو لگے, یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں, یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں. وہ کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین, ہر نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دشمن بنائے. تو اگر کوئی ستانے والا نہیں ہے, کوئی غیبتیں کرنے والا نہیں ہے, حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے کیا کیا جملے لکھے, کافر کا جملہ لکھا, پتہ نہیں کیا کیا جملے لکھے, ابھی مجھے دو جملے یاد نہیں ہے, کسی نے حضرت کو دو جملے لکھے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی میرے دوست نے مجھے یہ دو جملے لکھے ہیں, کوئی گالی کے جملے تھے, اور یہ خط میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے, یہ خط میں نے اپنے آپ پاس محفوظ کر لیا ہے, تاکہ جب لوگ مجھے لکھتے ہیں حکیم الامت مجدد الملت فلاں فلاں جملے لکھتے ہیں, تو میں ان جملوں کو دیکھ لیتا ہوں کہ یہ بھی مجھے جملے پڑھتے ہیں. تو یہ تکلیفیں پریشانی مصیبت آئے گی, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اپنے عاشق کے دل کو غم پرو بنا دیں گے. تکلیفیں آئیں گی دل کے اندر نہیں ہوں گی, لیکن جو تکلیف پہنچا رہا ہے اس کا اپنا نقصان ہے. کسی نے داڑھی رکھ لی, اب والد ہے, ماں ہے, رشتے دار ہیں, دوست احباب ہیں, تجھے رشتہ نہیں ملے گا, تیری داڑھی کیسی عجیب سی لگ رہی ہے, غلط جملے داڑھی کے بارے میں, شلوار ڈکنے سے اوپر کنڈی اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو اس کے درجات تو بڑھ رہے ہیں, لیکن جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کا کتنا نقصان. تو تکلیفیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, یہ درجات بڑھانے کے لیے. تو شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں کہ بھلا ان کا منہ ہے کہ وہ میرے منہ کو لگتے, یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں. حضرت والد صاحب احمد برکاتہم کے خلیفہ ہیں, ایک دوسرے ملک میں رہتے ہیں, ان کا ایک خط آیا حضرت والد صاحب کے پاس, اطلاع پہنچائی کہ لوگ ستا رہے ہیں, تکلیفیں پہنچا رہے ہیں, حتیٰ کہ کہہ رہے ہیں تم کافر ہو گئے ہو, توبہ کرو, فلاں فلاں. تو فرمایا کہ اس شخص کو کہو حضرت والا کا جو واعظ ہے دینی خدام کے غموں کی تسلی, یہ واعظ پڑھ لو. اس میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثالیں, قرآن پاک, حدیث پاک, بزرگوں کے واقعات کی تکلیفیں کیوں آتی ہیں, پریشانیاں کیوں آتی ہیں. حضرت والد صاحب احمد برکات نے فرمایا اسے دینی خدام نہیں, جو بھی دین پر چل رہا ہے اس کو تکلیفیں آ رہی ہیں تو وہ اس واعظ کو پڑھ لے. انہوں نے پڑھا اور بتایا کہ بڑا سکون مجھے الحمدللہ ہو گیا یہ واعظ پڑھنے سے. تو تکلیفوں سے, پریشانی سے گھبرانا نہیں چاہیے. بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پہلے تو ہمارا کوئی دشمن نہیں تھا, کوئی ہمیں ستاتا نہیں تھا, جب ہم تقویٰ پر چلے, اللہ کو خوش کیا, تب ہمیں تکلیفیں آ رہی ہیں, یہ درجات بڑھانے کے لیے آ رہی ہے. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ جو بات فرما رہے ہیں مثنوی میں, مثنوی کے بارے میں, حتیٰ کہ ایک بزرگ نے یہ تک فرمایا, غالباً علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور, لا فرق بینہ و بینہ مولانا روم, کہ آپ نے اور مولانا روم کے کلام میں کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا. ایک بزرگ نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فارسی کا ایک شعر پڑھا اور اس کے بعد کہا کہ یہ شعر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. بعد میں کسی نے کہا کہ حضرت یہ شعر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. کب کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہو رہا ہے. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو ایک چیز حاصل ہوئی کہ حضرت والا فرماتے تھے کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے حاصل ہوئی. کسی بزرگ نے, مجھے بھی نام یاد نہیں ہے, جب یہ مثنوی شریف دیکھی تو پوچھا یہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے کون سے خادم نے لکھی ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ پھولا کہ اچھا یہ اتنے بڑے عالم ہیں, ہم تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب کا ان کو خادم سمجھتے تھے کہ یہ حضرت کا کوئی نوکر یا خادم ہے, تیل کپڑوں پہ لگا ہوا ہے. سب اپنا حضرت والا نے اپنے شیخ کے پاس اپنے آپ کو مٹا دیا. مولانا منصور صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ڈگریاں شیخ کے قدموں میں سب نیلام ہوئیں. جب شیخ نے کہہ دیا اب میری کوئی وہ نہیں ہے کہ میں میری فلاں ڈگری ہے, میرا فلاں علم ہے, بس پتا چل جائے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں ان کو وقت کے علماء کرام مفتیان کرام صحیح مانتے ہیں. یہ شرک بدعات کی بات نہیں کریں گے, سنت سے انشاءاللہ نہیں ہٹیں گے. اگر کسی وجہ سے کوئی بات کہہ رہے ہیں کوئی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح میں لکھا ہے, ہمارے حضرت والا کی کتاب میں اس کا حوالہ بھی موجود ہے. فرمایا ایک بزرگ تھے عالم مفتی, ان کے شیخ نے ان کا درس بند کر دیا, بیانات بند کر دیے, فتوے دینے پر پابندی لگا دی. اس وقت کے جو علماء ظاہر تھے جن کو پتا نہیں تھا کہ شیخ کیا ہوتا ہے, کیوں ایسا اللہ والے کرتے ہیں, انہوں نے اس اللہ والے پر کفر کے فتوے بھی لگا دیے کہ یہ اللہ والا کافر ہو گیا ہے. بعضوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے کفر کا فتویٰ لگانے میں, تو کہا کہ یہ اللہ والا کافر ہو گیا ہے. کتنے بڑے عالم کو بیانات سے روک دیا, درس و تدریس سے روک دیا, فتوے دینے سے روک دیا. پھر ایک سال کے تک وہ پابندی لگائے رکھی, ایک سال تک وہ پابندی لگی رہی. پھر جب بیان ہوا ہے کتنے لوگ ایک بیان میں جذب ہو گئے. یہ تو کئی سال پہلے کا واقعہ ہے. آپ اس زمانے کا واقعہ لے لیجئے, حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ غیر عالم تھے لیکن انہوں نے حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بیانات پر پابندی لگا دی تھی. اتنے بڑے عالم اعتراض کر سکتے تھے کہ حضرت ہمارے پاس اتنا علم فلاں فلاں, یہ اللہ والے ہوتے ہیں, یہ ہے ڈگریاں شیخ کے قدموں میں نیلام ہوئی. آج ہمارا اگر شیخ بیان بند کر دے, ارے بہت سے شیخ بیٹھے ہیں, کیا ضرورت ہے. یہ اتنے بڑے اپنے وقت کے علم کے پہاڑ, اتنی بڑی شخصیات, کیا علم ان کا تھا. کوئی کہہ سکتا ہے ابھی نہیں, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کتاب لکھی غالب علوم القرآن کے نام سے, تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی اعظم پاکستان نے کہا اپنے غالب حضرت مولانا سبحان محمود صاحب کو کہ جو الفاظ ہیں وہی نقل کرتا ہوں کہ تم تقی میاں کو کیا سمجھتے ہو, یہ مجھ سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے. اس وقت حضرت کی عمر کیا تھی, 40 سال سے بھی کم عمر تھی, اتنا اللہ نے علم دیا تھا لیکن یہ غیر عالم شیخ نے بیانات پر پابندی لگا دی. پھر فیصلہ آباد کے شیخ العزیز حضرت مولانا نذیر صاحب نے آئے ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے پاس کہ ہمارے مدرسے میں جلسہ ہے, اگر آپ اجازت, پہلے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے پاس آئے کہ آپ آ کر بیان کیجئے. کہا نہیں, شیخ نے بیان پر پابندی لگائی ہوئی ہے, میں نہیں جا سکتا. کہ اگر میں حضرت سے بات کر لوں تو, یہ کتاباتیں چھپی ہوئی ہیں, تو آپ بات کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے. وہ گئے تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے کہا یہ اپنے اہم کے پاس جاؤ اور اب بیان کرنے کی اجازت ہے, لیکن دیکھنا رسمی بیان نہیں کرنا, دیکھنا رسمی بیان نہیں کرنا, بلکہ جہاں پر ضرورت ہو امت کی, امت کو جس بات کی ضرورت ہو وہ آ کر بیان کرنا. کہ لگی رپٹی مت رکھنا کہ بس لوگ خوش ہو جائیں, ایسا بیان نہیں, جس کی امت کو ضرورت ہو وہ جا کر بیان کرنا. پھر حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کے بیانات میں کیوں پابندی لگائی ہے. پھر گھر کے اندر گئے اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط لے کر آئے اور وہ دکھائے کہ دیکھو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کو تمہاری بڑی فکر رہتی تھی, کیونکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے اللہ والے مفتی, بڑے عالم, تم کی اولاد ہو. وہ مجھے خط لکھتے رہتے تھے کہ جو صاحبزادے ہیں ان کا بڑا خیال رکھنا, اس لیے میں نے پابندی لگائی. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی تربیت کا انداز ہوتا ہے, تربیت کا ایک انداز ہوتا ہے. تو حضرت والا اپنے آپ سب کچھ ختم کر دیا، حتیٰ کہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ میرے بعض اساتذہ تھے محبت میں بےچارے، وہ مجھ سے ناراض رہتے تھے کہ یہ حکیم اختر تو پیر بن گیا ہے، پیروں کی صحبت میں جاتا ہے، اس کو علم علم کچھ نہیں آئے گا. حضرت والا نے فرمایا میرا عالم کا غالباً چوتھا سال تھا، شرح وقایا کا عربی میں ایک مضمون لکھنے کا کہا گیا، تو میرا جو مضمون تھا وہ دورے والوں سے زیادہ اچھا تھا. استاد حیران رہ گئے کہ تمہیں اتنا علم کہاں سے آیا؟ حضرت والا نے فرمایا حضرت سب آپ کی دعائیں ہیں اور میرے شیخ کی دعائیں، سب آپ کی دعائیں ہیں اور میرے شیخ کی دعائیں ہیں. فرمایا جو مجھے جو کچھ حاصل ہوا ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، وہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے، حضرت مولانا شاہ ابر اللہ صاحب اردوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اتنی ڈانٹ پڑتی تھی حضرت والا کو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن مزہ ہے کہ شیخ کو چھوڑ کے جائیں. یہ ڈگریاں شیخ کے قدموں میں نیلام ہوئی کہ میرا کتنا بھی علم ہے لیکن جب میرے شیخ نے کہہ دیا میں اس پر فدا. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف جو اللہ تعالیٰ نے لکھوائی، پورے عالم میں جو اللہ تعالیٰ اس سے لوگ پڑھ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کتاب میں بڑے بڑے علماء کی تقریریں ہیں. تو فرمایا ان عالم نے کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ حضرت کی اتنا ایک خادم نوکر ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنے بڑے یہ عالم ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سارے عالم کی مخلوق کو اپنے اس بندے کے قدموں میں آنے کے لیے مستر فرما دیتے ہیں، اور جو اپنا دل گناہوں سے خوش کرتا ہے تو اس کے دل کے عذاب کا عالم بھی نہ پوچھئے. اف کتنا ہے تاریخ گناہ گار کا عالم، اف کتنا ہے تاریخ گناہ گار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. نیک بندوں کی دنیا نور سے بھری ہوئی ہے، اور گناہ گاروں کی دنیا پر اندھیروں کی ظلمات کی تہ بتہ چڑھی ہوئی ہے، پریشانی اور عذاب میں ہیں، مقبوط الحواس ہیں. چونکہ اس بندے نے خالق کی خوشی کو ناخوش کیا، تو کیا ایسا شخص خوش رہ سکتا ہے؟ اے کاش اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور صرف یہی نہیں کہ آپ کے دل میں اترے، ہمارے دل میں بھی اتر جائے. اے کاش میرے دل میں اتر جائے میری بات، تو اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے دیکھو دل کیسے خوش رہتا ہے. دنیا میں لوگ سب سے زیادہ بادشاہوں کی خوشیوں پر رش کرتے ہیں، دنیا میں لوگ سب سے زیادہ بادشاہوں کی خوشیوں پر رش کرتے ہیں. اب حضرت والا کا شعر سنیے، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں اللہ والے اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. اللہ والوں کے سینوں میں نور کا دریا بہ رہا ہے، اور گناہ گاروں کے سینوں میں نافرمانی حق کے گندے پانی کی نہریں جاری ہیں، گٹر لائن جاری ہے، بدبو ہی بدبو ہے، آنکھوں سے ظلمات اور چہروں سے ظلمات نظر آتے ہیں. جس زمین پر گناہ کرتا ہے اس زمین کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت ملتی ہے، جس زمین پر گناہ کرتا ہے اس زمین کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت ملتی ہے، اور جس کے ساتھ گناہ کرتا ہے وہ بھی ساری زندگی لعنت بھیجتا ہے. اس لیے دوستوں اہل دل ان کو کہا جاتا ہے جو اپنے دل کو ماں حرام خواہشات کے اللہ پر فدا کر دیں. بڑے آدمی کو خالی برتن نہیں دیا جاتا، لہذا دل میں جو کچھ خواہشات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ پر فدا کر دو. اب آپ کہیں گے کہ خون تمنا سے کیا ملے گا، اگر میں اپنی ناجائز خوشیوں کا خون کر لوں تو اس خون تمنا سے مجھے کیا ملے گا؟ آپ کو جو ملے گا اس کو اختر نے ایک شعر میں پیش کیا ہے. یہ شعر حیدرآباد دکن میں ہوا تھا. ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ ساؤتھ افریقہ کے سفر میں تشریف لے گئے، تو وہاں پر ایک پٹوریا غالباً دارالحکومت ہے، وہاں پر حضرت والا پہنچے, گاڑی سے اترے تو میزبان کا عیسائی ملازم دوڑتا ہوا میزبان کے پاس گیا اور الفاظ سنیے گا, اور کہا کہ جس دین پر یہ آدمی ہے مجھے اس دین پر کر دو, جس دین پر یہ شخص ہے مجھے اس دین پر کر دو. تو میزبان نے کہا کہ آپ کو اردو نہیں آتی, کبھی بیان نہیں سنا, پھر آپ نے جملہ کیسے کہہ دیا؟ کہا ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ جس دین پر یہ ہے وہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا, جس دین پر یہ ہے وہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ والا حدیث شریف میں آتا ہے, اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدا ہی ہے, دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدا ہی ہے, تھی ایک چوٹ پرانی جو آج ابھر آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چوٹ لگا کر بھیجا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا. اب جو ہمیں مزہ آتا ہے دین کی باتوں میں, جو مزہ آتا ہے یہ وہی چوٹ ہے جو کبھی وقت آنے پر ابھر آتی ہے, اور جیسے ہی وہ ابھرے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں, اور جس اللہ والے سے مناسبت ہو اس سے اپنا تعلق قائم کر لیں, مضبوط تعلق قائم کر لیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ ٹنڈو جام گئے, وہاں پر حضرت والا نے بیان کیا تو وہاں کے لوگوں نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی آدمی اللہ والوں کی صحبت میں رہے وہ اللہ والا ہو جائے؟ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ مثالوں کے بادشاہ, اللہ نے مدد کی تو فرمایا آپ لوگ یہاں کیا کرتے ہیں؟ کہا حضرت ہم دیسی آم اور لنگڑے آم کی قلم کو کس کے باندھتے ہیں, جتنا جتنا دیسی آم بڑھتا ہے اس کی قلم بڑھتی ہے, ہم کاٹتے رہتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ دیسی آم لنگڑا آم ہو جاتا ہے, اس کا دام بدل جاتا ہے, کام بدل جاتا ہے, نام بدل جاتا ہے. حضرت والا نے فرمایا آپ کا جواب تو خود آپ نے دے دیا, شریعت میں بھی یہی ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کر لو, کم از کم ایک چلہ جس سے مناسبت ہو ان کے ساتھ لگاؤ, جتنی تمہاری قلم بڑھتی رہے گی یعنی گناہ ہوں گے, اپنے حالات کی اطلاع کرنا, وہ کانٹ چاٹ کرتے رہیں گے, ایک دن آئے گا کہ تمہارا نام بدل جائے گا, تمہیں لوگ ویسے پہلے فاسق کہتے تھے اب اللہ والا کہیں گے, کام بدل جائے گا, پہلے لوگوں کو گناہوں میں لگاتے تھے اب لوگوں کو نیکیوں پر لگاؤ گے, اور تمہارا دل وہاں پر تو دیسی آم لنگڑا آم بنتا تھا, یہاں پر تمہارا دیسی دل لنگڑا دل نہیں بنے گا, تگڑا دل بن جائے گا. شرط یہ کونو ما صادقین, مضبوط تعلق قائم ہو, ایسا نہ ہو اگر فرمایا 21 دن مرغی کے نیچے انڈوں کو رکھا جائے تو ان میں جان آ جاتی ہے, لیکن اگر لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دن مسلسل ہوں, جہاں جہاں مرغی جائے انڈے بھی وہاں جائیں تو 21 دن کے بعد ان میں جان پڑ جائے گی. اور فرمایا اگر مرغی کے نیچے ایک انڈا مرغی کا ہو, ایک کسی پرندے کا ہو, ایک بطخ کا ہو, 21 دن اس کی صحبت میں رہے تو مرغی کا جو چوزا جو نکلے گا وہ وہیں جھڑا رہے گا, بطخ پانی میں جائے گی اور پرندہ جو ہوگا وہ تیرتا رہے گا فضاؤں کے اندر, لیکن وہ بطخ جو پانی میں تیر رہی ہے, جو پرندہ جو اڑ رہا ہے, وہ ہمیشہ اپنے اس مرغی کا احسان مند ہوگا. تو فرمایا شیخ کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے بازوں کی پرواز اونچی ہو جاتی ہے, وہ شیخ سے آگے بڑھ سکتا ہے کوئی, لیکن وہ جو مرید ہوگا مخلص مرید وہ ہمیشہ شیخ کا احسان مند رہے گا کہ میں کتنے گناہوں میں تھا لیکن آپ کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا. تو یہ جو اللہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کا عادت یہ چلی آ رہی ہے کہ جس کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ والوں کی صحبت سے ملا ہے. حضرت خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت کیا صرف ذکر اللہ اور تلاوت وغیرہ سے ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے؟ تو فرمایا خواجہ صاحب کاٹتی تو تلوار ہی ہے لیکن جب کسی کے ہاتھ میں ہو, تالا تو کنجی سے ہی کھلے گا لیکن وہ کنجی کسی کے ہاتھ میں ہو تو آپ جو اللہ تک پہنچیں گے وہ ذکر اللہ کی برکت سے ہی پہنچیں گے, لیکن کسی شیخ کے ساتھ تعلق قائم کر لیں, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا جو چراغ رہا کے جل گئے. کسی اللہ والے سے مضبوط تعلق قائم کر لیں, اپنی انا کو فنا کر دیں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے اللہ کا, ایک وقت ہوتا ہے بعض لوگ ایک ہی مجلس میں سب گناہ چھوڑ دیتے ہیں, بعض گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں, پھر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں, ایک دن آتا ہے کام بن جاتا ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے خط لکھا کہ حضرت اتنا عرصہ ہو گیا آپ سے تعلق قائم ہے, فائدہ نہیں ہو رہا, ولایت نہیں مل رہی. حضرت نے فرمایا لگے رہو, کاملین میں نہ صحیح تو تائبین میں انشاءاللہ ضرور اٹھائے جاؤ گے, کاملین میں نہ صحیح یعنی ولایت اگر نہ بھی ملی تو اللہ والوں کی صحبت کا فائدہ یہ ہوگا کہ تائبین میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اٹھا دیں گے، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ تو ہائے جس دل نے پیا خون تمنا بسوں، اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے اور اس کی خوشبو سے مسلمان بھی مسلمان ہوں گے، یعنی اللہ اس کو ایسا محبت کا درد عطا فرماتا ہے کہ کمزور ایمان والے اس کی صحبت سے مضبوط ایمان والے بن جائیں گے اور کافر مومن ہو جائیں گے۔ ارے عمل کر کے تو دیکھو ان فانی چیزوں پر، یہ عجیب حضرت والا کی ایک مثال آگے آ رہی ہے، ان فانی چیزوں پر انگور کے کیڑے کی طرح بے وقوفانہ احمقانہ زندگی مت گزارو۔ ایک بے وقوف احمق کیڑا انگور کھانے چلا، وہ کیڑا بھی انگور کی طرح ہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اس کو انگور کھانا تھا، انگور کے درخت پر انگور اوپر ہوتا ہے اور ہرے ہرے پتے نیچے ہوتے ہیں، انگور نیچے نہیں ہوتا۔ جب چلتے چلتے ہرے ہرے پتے پر پہنچ گیا اور بھوک لگی تو اس نے کھانا شروع کر دیا۔ انگور کا تھوڑا سا ذائقہ اس کے پتے میں بھی ہوتا ہے، جیسا پھل ہوتا ہے ویسے ہی اس کے پتے ہوتے ہیں، یعنی پتے میں پھل کے کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ تو وہ کیڑا اپنی بے وقوفی سے یہ سمجھا کہ یہی انگور ہے، پھر ساری زندگی اسی پتے کو کھا کھا کر مر گیا، اسی پتے پر اپنا قبرستان بنا گیا اور انگور سے محروم ہو گیا۔ اور جو لوگ اپنے نفس کی خواہشات کے پتے کھاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے انگور کی طرف پیش قدمی نہیں کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم مر جائیں گے۔ اگر آپ کی پیش قدمی اگر آپ کے جرات مندانہ قدم آگے نہیں بڑھیں گے تو انہی غلاظتوں میں ہمیشہ پڑے رہو گے اور اللہ کے قرب کے انگور سے محروم رہو گے۔ اور وہ تو جانور تھا، تم انسان ہو کر جانوروں سے بدتر عمل کرو گے تو اپنی خواہشات کے گڑھوں میں قبرستان بنا کر مر جاؤ گے۔ تو دوستوں، اللہ والوں کو اس لیے اہل دل کہا جاتا ہے کہ جس نے دل بنایا، دل کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو دل کس پر فدا کرنا چاہیے؟ دل تو بنائے اللہ اور دے دو غیروں کو، اسی لیے پٹائی ہوتی ہے۔ ہتوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھونٹے، ہتوڑے دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھونٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے۔ اور لگاؤ غیر اللہ سے دل، اور وی سی آر سینما دیکھو ٹیڈیوں سے دل لگاؤ، پھر دل ہر وقت ہتوڑے پڑیں گے، نیند حرام ہو جائے گی، مغز دماغ میں ہر وقت ایسی بے چینی رہے گی جیسے کوئی کھونٹا ٹھونک رہا ہو، بس ہواس ہو جاؤ گے، ویلیم 5 کھانا پڑے گی۔ اب تو گھبرا کر کہتے ہیں سو جائیں گے، لیکن ویلیم 5 بھی کب تک کام کرے گی؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ مجلس شیخ کا ادب، میری بات آنکھیں کھول کر سنو، میری گزارشات میں یہ چیز داخل ہے کہ جو حضرات میری بات سننے کے لیے دور دور سے آئے ہیں وہ آنکھیں کھول کر سنیں، کیونکہ آنکھیں بند کرو گے تو اس سے ہم کو نقصان پہنچتا ہے۔ آپ کی نظر سے مجھے جو فیض ہوتا ہے اس سے آپ ہمیں محروم کر رہے ہیں، اس لیے اگر مسلسل نہ دیکھو تو کبھی نظر عنایت ڈال لیا کرو، تھوڑی دیر کے بعد ایک نظر دیکھ لیا کرو، ادھر دیکھ لینا، پھر ان کا مجھے ایک نظر دیکھ لینا۔ بزرگوں نے منع کیا ہے کہ آنکھیں بند کر کے آواز مت سنو، اس سے نیند کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسی شکل بناؤ گے ویسی حقیقت اتر آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کبھی کسی زمانے میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مرد عورت بن گیا ہو، لیکن اب کتنے نوجوان جو مٹک مٹک کر ناچ رہے تھے اور داڑھی منڈا رہے تھے، عورتوں کی شکل بناتے تھے، جب ان کا آپریشن ہوا تو وہ لڑکی بن گئے، پہلے نسیم خان تھا اب نسیم النساء ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے، جیسی شکل بناؤ گے ویسی حقیقت اتر آتی ہے۔ اللہ والوں کی شکل بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ والوں کی حقیقت اتر جائے گی۔ تجربہ کر لو، مثال کے طور پر میری یہ ٹوپی ہے، ایسی ایک ٹوپی خانقاہ سے خرید لو، اب جو ذکر آپ جنہ کیپ پہن کر کرتے ہیں کچھ دن یہ ٹوپی پہن کر کرو، یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، ایک بزرگوں کی نقل ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لازم نہیں ہے۔ جو چیز شریعت میں اس جمعرات کو بھی والد صاحب احمد برکات تم فرما رہے تھے، جو چیز شریعت میں لازم نہیں ہے اس کو کوئی کیسے لازم کر سکتا ہے؟ تو اب جو ذکر آپ جنا قید پہن کر کرتے ہیں، کچھ دن یہ ٹوپی پہن کر کرو. یہ ٹوپی حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، میرے مرشد شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ کی ہے. اس وقت ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے اولیاء اللہ میں یہ ٹوپی رائج ہو گئی، آپ انشاءاللہ فرق محسوس کریں گے. یہاں تک کہ دو پلیا اور گول ٹوپی سے بھی فرق محسوس کریں گے. اور بزرگوں کی مشافہت بہت بڑی چیز ہے. حدیث شریف میں ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی قوم میں داخل کر دیتے ہیں. آپ اللہ والوں کی مشابہت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کو رحم آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسی قوم میں داخل کر دیں گے، یعنی آپ کو اللہ والا بنا دیں گے. مشکات کی شرح مرقات میں غالباً اسی حدیث شریف کے ذیل میں لکھا ہے کہ لباس مشابہت اللہ والوں سے، لباس میں، بول چال میں، ان کی نقل میں اللہ تعالیٰ ان جیسا انشاءاللہ بنا دیں گے. تو دوستوں، عرض کر رہا تھا کہ دل تو ایک ظرف ہے، برتن ہے، اس میں جو خواہشات ہیں وہ بھی اللہ پر فدا کر دیں. اس لیے اللہ والوں کو اہل دل کہا جاتا ہے کہ جس نے دل بنایا تھا وہ اسی پر اپنا دل فدا کرتے ہیں. اہل دل آنکس کے حق را دل دہت، دل دہت او را کے دل را می دہت. اللہ والے اسی کو دل دیتے ہیں جو دل عطا کرتا ہے. جس نے ماں کے پیٹ میں دل بنایا تھا وہ اسی کو اپنا دل دیتے ہیں. اب وہ بات جو شروع شروع میں آئی تھی، تو جب مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا پاکستان کے بڑے محدثین میں شمار ہیں، میرا یہ شعر میری کتاب معرفِ مثنوی سے سنا تو فرمایا، لا فرق بین کا و بین مولانا روم، تیرے اور مولانا روم کے درمیان مجھے فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے. اور ان کے شعر میں اور تمہارے شعر میں بالکل یکسانیت ہے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یہ نیک فالی ہے، بزرگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی ہے. بزرگوں سے شاباش مل جائے تو اس میں حوصلہ افزائی ہے. یہ اللہ والوں کی صحبت کا فائدہ ہوتا ہے، ورنہ انسان اپنا کمال سمجھتا کہ میرا علم، میری تقریر، میرا پھولا، میری محنت، میرا ہنر. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فإن بعض المغترین من الصوفیاء والسالکین ینسبون کمالاتهم الى مجاہداتهم فهذا عند الكفران، کہ بعض صوفیاء جو سلوک طے کر رہے ہیں، اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں، یہ اپنے تقریروں کو، اپنی نماز کو، اپنے تصانیف کو اپنا کمال سمجھتے ہیں. فرمائی ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دینا چاہیے. تو اسی مثنوی سے یہ مضمون آپ کو سنایا گیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون کی بیوی تھی مگر صحابیہ تھی، ایمان لائی تھی جبکہ فرعون ظالم ایمان نہیں لایا. پورا واقعہ ابھی آپ نے سنا کہ کس کس طریقے سے انہوں نے چاہا کہ فرعون مسلمان ہو جائے، لیکن یہ ظالم اسلام کی دولت سے محروم رہا کیونکہ اس کی صحبت خراب تھی. اس کا مشیر حامان بے ایمان خبیث تھا، جس نے ایسے انداز سے فرعون کے سامنے تقریر کی کہ جب فرعون نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسلام لے آؤں، میری بیوی نے آج مجھے بہت نصیحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو یاد فرمایا ہے. واقعہ مختصر یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی کہ تم ایمان لے آؤ، تو فرعون حضرت آسیہ کے پاس گیا. حضرت آسیہ کے جملے آگے آ رہے ہیں، تو حامان نے یہ کہا کہ اگر آپ کو ایمان کا قبول کرنا ہی ہے تو اس سے پہلے میرا سر قلم کر دیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ زمین آسمان ہو جائے، آسمان زمین ہو جائے، نعوذ باللہ خدا بندہ ہو جائے، بندہ خدا ہو جائے. آپ فرعون کو کہا آپ نعوذ باللہ خدا ہیں، آپ کیسے ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ پر؟ باتوں میں آ گیا. فرمایا جس کا مشیل دوست حامان ہے، کیا مطلب اللہ سے دور ہے؟ وہ حامان کافر نہیں، اللہ سے دور ہے. جب آپ مجھ سے مشورہ کریں گے تو مشورہ بھی ایسا ہی دے گا کہ کیا فائدہ اللہ والوں کے پاس جانے کا، دنیا کے مزے سب ختم ہو جائیں گے، داڑھی رکھنی پڑے گی، رشتے تجھے نہیں ملیں گے، تیری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، تو سوسائٹی میں رہ نہیں سکے گا، یہ ٹی وی کے، یہ کمپیوٹر کے، یہ گناہ سب تیرے ختم ہو جائیں گے، تو رشوت نہیں لے سکے گا، تو سود نہیں لے سکے گا. اس طرح مختلف قسم سے ڈراتا ہے. حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اللہ والوں کے پاس ہم آئیں گے تو گناہ چھوڑنے نہیں پڑیں گے، خود بخود چھوٹ جائیں گے. اس کی مثال دی کہ ایک شخص نے رشوت کے کچھ پیسے لیے, اب اسکیم بنا رہا ہے کہ میں ان پیسوں سے یہ خریدوں گا, وہ خریداری کروں گا, فلاں چیز خریدوں گا. اتنے میں ایک دوست برابر میں آ کر کہتا ہے کہ تو تیرے پاس جو پیسے ہیں وہ رشوت کے پیسے ہیں, دستخط ہو چکے ہیں ان پر, پیچھے پولیس آ رہی ہے, دیکھو یہ پیسے پھینک دو ورنہ رسوائی ہوگی. جیسے ہی نوٹ دیکھے تو ثبوت کے طور پر دستخط تھے, برابر میں دیکھا کہ ڈھکنا نہیں ہے, گٹر کھلا ہوا ہے, وہیں پیسے پھینک دیے. آگے بڑھ گیا, تھوڑی دیر کے بعد پولیس کی وین پہنچی, تلاشی دیں, لے تلاشی, دیکھا کچھ بھی نہیں, تو معاف کیجیے گا غلطی ہو گئی. ہمارے حضرت والا نے فرمایا اس شخص نے پیسے پھینکے لیکن یہ سوچ کر کہ اگر میں نے پیسے نہیں پھینکے تو میری میں گرفتار ہو جاؤں گا, اخبار میں میری تصویر آئے گی, جیل جانا پڑے گا, میرے والدین کی رسوائی ہوگی, بیوی کی رسوائی ہوگی, اولاد رسوا ہوگی, جگہ جگہ لوگ کہیں گے راشی کا بیٹا ہے, جیل میں اس کا باپ موجود ہے. پر میں یہ سب باتیں سوچ کر کہ یہ شخص نے جو پیسے پھینکے خوشی سے پھینکے یا غم سے پھینکے, خوشی سے پھینکے, تھوڑا غم تو ہوا ہوگا لیکن خوشی سے پھینکے کہ میں اتنی بڑی مصیبتوں سے بچ گیا. پر میں جب اللہ والوں کے پاس آئیں گے تب یہ گناہ خوشی خوشی چھوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ کے انعامات سوچ کر, جہنم کے عذاب سوچ کر, اللہ کی ناراضگیاں سوچ کر, وہ اللہ والوں کی جو باتیں سنائیں گے تو گناہ چھوڑنے میں اس کو نہ صرف خوشی ہوگی بلکہ مزہ آئے گا. خوشی سے وہ حضرت والا فرماتے تھے خوشی کو آگ لگا دی میں نے, خوشی خوشی میں نے, خوشی خوشی سب چیزیں چھوڑ دے گا. یہ چیزیں اس کو چھوڑنی نہیں, افسوس نہیں ہوگا, غم نہیں ہوگا اس کو. تو فرعون نے کہا میرا دل چاہتا ہے میں اسلام لے آؤں, میری بیوی نے آج مجھے نصیحت کی ہے کہ اللہ نے تجھ کو یاد فرمایا ہے, اے گنجے گنجوں کے عیب تو ایک ٹوپی چھپا لیتی ہے, اور تیرا عیب کتنے اتنے بچوں کو قتل کر دیا, کتنا بڑا عیب اس بچوں کو قتل, کتنے ظلم اس نے کیے, تیرا عیب تو اللہ کی رحمت چھپانا چاہتی ہے, لہذا جلدی سے اسلام قبول کر لے. تو فرعون نے کہا اچھی بات ہے, اور اس کے دل کو بیوی کی بات لگ گئی تھی, لیکن اس نے اپنے وزیر حامان خبیر سے مشورہ لیا تو اس نے کہا کہ آپ تو خود سارے جہاں کے خدا ہیں, آپ تو انا ربکم الاعلی, ہمارے رب اعلی ہیں, آپ اپنے بندوں پر ایمان لا کر بندوں کا بندہ بن جائیں گے, خدا اپنے بندوں کا بندہ بن جائے گا, آسمان زمین ہو جائے گا, ہم اس منظر کو نہیں دیکھ سکتے. پھر فرعون کو اپنی تلوار پکڑا دی کہ پہلے مجھے قتل کر دو, اس کے بعد جو چاہے کرو, میں اس کیفیت کو نہیں دیکھ سکتا کہ خدا بندہ بن جائے اور آسمان زمین بن جائے. تو شیطان کی ایسی خبیث تقریر ہوتی ہے, شیطان اس طرح سے تقریر کرتا ہے کہ بڑے بڑوں کو دھوکہ دے دیتا ہے. اپنے متبع سنت و شریعت شیخ پر اعتراض کی نحوست. اس لیے دوستوں جس نے اپنے بڑوں کا ادب نہیں کیا اس کے چھوٹوں نے اس کا ادب نہیں کیا, اس لیے دوستوں جس نے اپنے بڑوں کا ادب نہیں کیا اس کے چھوٹوں نے اس کا ادب نہیں کیا. یاد رکھو جس نے اپنے بڑوں کے بارے میں خود رائی اور خود بینی کی بلکہ اعتراض کیا, تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مشکات کی شرح میں لکھتے ہیں من اعترض علی شیخی لم یفلح ابدا, جس نے اپنے مرشد پر اعتراض کیا اسے کبھی فلاح نہیں مل سکتی, اس کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ تو ڈاکٹر پر اعتراض کر رہا ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا, اور ڈاکٹر کا فائدہ نقصان تو پھر بھی دنیاوی ہے لیکن آخرت والوں کی اللہ والوں کی تو آن لگ جاتی ہے, ان کا دل ڈوب جانا بھی بڑی خطرناک بات ہے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اعتراض کرنا آتا ہے لیکن مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنے کبھی بڑوں پر اعتراض کیا ہو, مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی اپنے بڑوں پر اعتراض کیا ہو. ہمارا جو معاملہ اپنے مشائخ کے ساتھ اپنے علماء کے ساتھ ہے اس سے ہٹ کر ذرا یہ سوچیں کہ ہمارا جو معاملہ ان کے ساتھ ہے اس طرح کا معاملہ کسی عام انسان کے ساتھ بھی کرنا جائز ہے؟ ایک مسلمان جو کتنا بھی گناہ گار ہو اس کی اس طرح برائی کرنا, جگہ جگہ بیٹھ کر تبصرے کرنا, اس طرح کرنا جائز ہے؟ جب یہ معاملہ ایک عام مسلمان کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے, جگہ جگہ ان کی برائی کرنا, چاہے جائے کہ جو دین کے خادم ہیں, علماء ہیں, اللہ والے ہیں, ان کی برائی کرنا کتنا خطرناک معاملہ کہ ایک تو مسلمان چاہے کیسا ہی ہو وہ اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے، اس کی برائی کرنا ہی غیبت میں آ جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف خود فرمائی، تعریف کا مطلب وہ تعریف نہیں، غیبت کا مطلب کہ ذکر کا اخا کا بما یکرا، کہ تیرا اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا کس کو برا لگے. ایک صحابی نے پوچھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات ہمارے بھائی میں موجود ہو تو، فرمایا وہی تو غیبت ہے، اگر موجود نہیں ہے پھر تو بہتان ہے جو غیبت سے بڑا گناہ ہے. اندازہ کیجیے آج ہم کہتے ہیں وہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 100% صحیح بات ہے، وہ بات ہمارے اس فلاں بھائی کے اندر موجود ہے تبھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ غیبت نہیں ہے. نہیں، یہی تو غیبت ہے. اگر وہ بات یعنی کسی کے اندر کوئی بات موجود ہو، تفسیر ابن کثیر میں حدیث شریف لکھی ہے کہ دو صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. ایک صحابی نے کہا کہ میرا غلام ایسا ہے، دوسرے نے یہی بات کہی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے دانتوں میں اس غلام کا گوشت پھنسا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ قرآن پاک میں غیبت کو مردار بھائی کا گوشت کہا گیا ہے. تمہارے غلام کا گوشت تمہارے دانتوں میں پھنسا ہوا دیکھ رہا ہوں. صحابہ ہیں، ذرا سوچئے. تو آج ہم کہتے ہیں کہ یہ بات ہم جس کے مولانا کے بارے میں کر رہے ہیں، وہ جو فلاں بزرگ کے بارے میں کر رہے ہیں، وہاں ہم گئے تھے، وہاں ایسا واقعی تھا. اگر میں مخلص ہوں فلاں کسی بزرگ کے ساتھ، عالم کے ساتھ، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں سوچ سمجھ کر ایک تحریر بناؤں، پھر کسی اللہ والے عالم بزرگ مفتی کے پاس جاؤں کہ حضرت فلاں جگہ میں گیا تھا، وہاں یہ بات بیان کی جا رہی تھی، بتائیے یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر وہ فرمائے کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، تو وہ تحریر اس اللہ والے کے پاس پہنچا دیں کہ یہ آپ نے فلاں دن یہ بات کہی تھی اور ہم نے فلاں عالم سے یہ بات پوچھی ہے، فلاں عالم سے یہ بات ہم نے پوچھی ہے. اب یہ طریقہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں، علماء کے پاس نہیں جاتے ہیں، اپنے جیسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم گئے تھے، وہاں یہ بات ہوئی، یہاں مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اب غیبتیں شروع کر دی. جو معاملہ ایک فاسق کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے، وہ ہم دینی خدام کے ساتھ کر رہے ہیں، جو جن کا اٹھنا بیٹھنا دین ہے، ہر وقت دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، رات کو سو بھی رہے ہیں تب بھی یہ دل میں بہت سوار ہے کہ فلاں کے گھر میں یہ معاملہ، فلاں اس گناہ میں، فلاں اس گناہ میں، فلاں کے یہ معاملات. ہم ان کی برائی کر رہے ہیں، کتنی تباہی کا معاملہ ہے، کتنا نقصان ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اجتہاد کا دعویٰ کرتے اس کو نبھا دیتے. اتنے بڑے عالم تھے. وہ فرماتے ہیں جو اللہ والوں کی برائیاں کرتے ہیں، ان کی غیبتیں کرتے ہیں، ہنستے ہیں، ان کا چہرہ قبر میں قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے. پھر جوش میں فرمایا اگر یقین نہ ہے تو قبر کھول کے دیکھ لینا، اگر یقین نہ ہے تو قبر کھول کے دیکھ لینا. آج کل علماء کی برائیاں فیشن بن چکی ہیں، فیشن بن چکا ہے، فلاں عالم نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یہ بات کی. اپنا کچھ علم نہیں، خود اپنے آپ کو کچھ پتا نہیں ہے، لیکن علماء اور جو دین کی باتیں کرتے ہیں، جن پورا دن جو دین میں لگے رہتے ہیں، ان کی برائیاں کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ حضرت والا نے کہ ڈاکٹر کا فائدہ نقصان تو پھر بھی دنیا بھی ہے، لیکن آخرت والوں کی، اللہ والوں کی تو آہ لگ جاتی ہے، ان کا دل ڈوب جانا بھی خطرناک بات ہے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. تو فرعون کمبخت ایمان نہیں لایا بلکہ بہت ستاتا تھا، اتنا ستایا کلیجے منہ کو آ گئے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بیوی تھی، ان کو ایسے ایسے عذاب اور ایسی ایسی سختیاں اور تکالیف دیتا تھا کہ ایمان چھوڑ دیں، لیکن آپ نے جان دے دی، ایمان نہیں دیا. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ بیوی صاحبہ تو جنت میں جائیں گی اور فرعون دوزخ میں جائے گا. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس سے ہوگی؟ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں، وقد ورد ان آسیہ امرأۃ فرعون تکون زوجۃ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں ان کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی جائے گی، کیونکہ انہوں نے جو اتنا غم اٹھایا تو جنت میں اس غم کا بدلہ ملے گا. جو لوگ گناہ چھوڑنے کا غم اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل بھی عطا کرتے ہیں، اور اپنے قرب کی لذت دیتے ہیں، لہذا کان گو مود پیشاب پکانے کی جگہ جاتے ہو۔ دیکھا آپ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسا نعم البدل ملا، اللہ تعالی فرعون کو تو اس کے کفر کی وجہ سے جہنم میں بھیج دیں گے، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ایمان اور ان مصیبتوں کے سلے میں جو انہوں نے برداشت کی جنت میں داخلہ فرمائیں گے۔ تاریخ کی بعض کتب میں کہ ان کے ہاتھوں میں فرعون نے خونڈے گاڑ دیے تھے، کیا تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جنت دکھا دی، لہذا انہیں وہ تکلیف محسوس نہیں ہوئی اور اسی حالت میں روح نکل گئی۔ اور جس وقت جنت میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوگا تو انہیں یہ سارا غم یاد بھی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نعم البدل دیتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے گناہوں کی خواہشات کو چھوڑا اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں انہیں وہ نعمت عطا کی جس کا انہیں تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ نا اہلوں کو بھی نواز دیتے ہیں، تو جو ان کے راستے میں گناہ چھوڑنے کا غم اٹھاتے ہیں ان کو کتنا نوازیں گے۔ آج کوئی گناہ چھوڑنے کا غم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جتنے صوفی اور سالک ہیں وہ وظیفہ پڑھ لیں گے، دعاؤں میں بھی رو لیں گے، مگر گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ کی ناراضگی اور خدا تعالیٰ کی دوری سے بچنے کی فکر نہیں کرتے۔ یہاں ایک سوال اور بھی ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی عورت کی چار شادیاں ہوئیں، مثلاً ایک شادی 18 سال کی عمر میں ہو گئی، دو سال کے بعد اس کی عمر 20 سال کی ہوئی تو اس کا شوہر مر گیا، عدت گزار کر اس نے دوسرے آدمی سے شادی کر لی، دو سال بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا، اس نے تیسرے سے شادی کر لی، پھر اس کے بعد چوتھی شادی کر لی، چار شادیاں یہ الگ الگ ہیں، چار شادیاں کر کے آخرت میں بڑی ہوئی دنیا سے گئی۔ اب جنت میں چاروں شوہر اکٹھے ہو گئے، چاروں اللہ والے تھے، اب چاروں چینا جھپٹی کر رہے ہیں کہ اسے میں لوں گا، یہ میری بیوی ہے، اس نے کہا یہ میری بیوی ہے، تیسرا کہتا ہے یہ میری بیوی ہے، تو چاروں میں جھگڑا ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اللہ حضرت والا نے رول مانی کے حوالے سے لکھا ہے، ومن تزوجت باكثر من واحد فهي تخير فتختار من كان احسن خلقا معها۔ اس کا جواب علامہ علوسی نے تفسیر رول مانی میں دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیں گے کہ جس شوہر نے تمہیں زیادہ پیار اور محبت سے رکھا ہو، تم کو اذیت نہ پہنچائی ہو، اخلاق کی بلندیوں سے نوازا ہو، جس شوہر کے اخلاق، جس شوہر کا پیار تمہیں پسند آیا ہو، تم اپنی مرضی سے ان چاروں میں سے پسند کر لو۔ تو عورت کس کے پاس جائے گی؟ جو اٹھتے بیٹھتے اس کو گالیاں دے گا اس کے پاس جائے گی، یا جو اچھے اخلاق والا ہوگا اس کے پاس جائے گی؟ میں نے یہ مسئلہ اس لیے بتا دیا اگر کوئی آپ سے پوچھے تو اگر معلوم نہیں ہوگا تو کیا جواب دو گے، لاجواب ہو جاؤ گے یا نہیں؟ اور اگر جواب یاد ہوگا تو آپ لاجواب نہیں ہوں گے، با جواب ہو جاؤ گے۔ اب آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرا ایک سفر ہونے والا ہے، دعا کیجئے یہ سفر آسان ہو جائے۔ 25 جنوری کو جدہ سے نیروبی سے جنوبی افریقہ جانے کا ارادہ ہے، وہاں کے دوست 8-10 سال سے تقاضا کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کو منظور ہوتا ہے، آپ حضرات کو اس لیے بتا دیا کہ آپ کو بے چینی ہوگی، پھر آپ پوچھتے پھریں گے کیا بات ہے، نظر کیوں نہیں آ رہے۔ بہرحال آپ حضرات سے دعا کی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق کی دعا بخشے اور اسے قبول فرمائے، مجھے مستجاب و دعوات بنا دے، اختر جس کے لیے جو مانگے اللہ سب قبول فرمائے، میرا سفر عافیت سے ہو، میرے ساتھ میرے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، میرے ساتھ دو ساتھی اور جا رہے ہیں، ممتاز بیگ صاحب اور عشرت جمیل حضرت بی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عشرت جمیل صاحب سید بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تینوں کو اور جتنے لوگ بھی جا رہے ہیں، فیروز صاحب دہلوی وغیرہ، سب کا سفر قبول فرمائے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اس لیے آج کا مضمون مختصر بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جس طرح حضرت والد صاحب احمد برکات ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی بنا دے، اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے۔ وہ آخر دعوانا ہمارے ایک دوست نے دعائیں لکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو میرے حق میں، ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ ایک صاحب جو دبئی میں رہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ شاید ان کا نام ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. 14 ممالک میں 99 جگہ یہ حضرت والد صاحب کی مسجد سنی گئی ہے. کانفرنس میں 190 خاتون نے اپنے طور پہ سنایا ہے. مردوں کا یہاں کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے. اور بھی کچھ دوستوں نے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. اس صاحب نے لکھا ہے ان کی بیٹی اور نواسے کو بخار ہے تیز، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیں.
www.hazratfirozmemon.org